لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم.
بات اس بارے میں چل رہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، ان کی صحبت اٹھائی اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ گویا 8 باتوں میں موجود پایا. اور وہ یہ ہے کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، دسترخوان پر اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ لقمہ حرام نہ ہو، دوستوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور جب کہیں جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو. پانچویں اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور موت کو کبھی نہ بھولو. اور ساتویں اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو تو بھول جاؤ، اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو بھی بھلا دو. تو یہ آٹھویں چیز کے بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ صفت ایسی صفت ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا. اس صفت کو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صبر والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صابرین بنایا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور اس صفت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو بہت نصیب والے ہیں. سن 9 ہجری میں بنو طے والوں سے مقابلہ ہوا، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمایا تھا، اس لشکر کو شکست ہوئی اور وہ شام کی طرف وہ لشکر دشمنوں کا بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. گرفتار ہونے والوں میں چونکہ بنو طے ایک قبیلہ تھا اور بنو طے کا سردار بہت مشہور آدمی تھا جس کو آج ہم سب حاتم تائی کے نام سے جانتے ہیں. حاتم تائی تو اس وقت مر چکا تھا، اس کی بیٹی وہ گرفتار ہوئی، اور اس کا بیٹا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تھا وہ شکست کھا کر بھاگ گیا. تو بیٹی نے آ کر یہ کہا جب گرفتار ہوئی کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور ننگے لوگوں کو کپڑے پہناتا تھا، جن کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے ان کو گھر فراہم کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. اس نے اپنے باپ کے اخلاق گنوائے اور واقعی بات بھی یہی تھی. لہذا اس نے کہا کہ میں ایک کریم باپ کی بیٹی ہوں اور میں گرفتار ہو کر ایک کریم ہی کے پاس آئی ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بھی کریم ہیں تو میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس نے سلوک فرمائیں گے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریم والا، حالانکہ جو جنگ میں مقابلے پر آ جائے اس سے کیا رعایت کی جاتی ہے، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات قتل کر دیا جاتا ہے. ایسا ہوا بھی ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل بھی کرایا قیدیوں کو. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے میں کریم باپ کی بیٹی ہوں, آپ بھی کریم ہیں, آپ سے میں اچھے سلوک کی توقع رکھتی ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا کہ جاؤ, تم کو ہم آزاد کرتے ہیں, تم کو کنیز اور باندی بنا کر نہیں رکھا جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی, میرے ساتھ تو جو میری قوم کے لوگ گرفتار ہو کر آئے ہیں, میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتی ہوں کہ آپ ان کو بھی معاف فرمائیں گے. لہذا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد فرمایا جو اس کے ساتھ گرفتار ہو کر آئے, اور بلکہ زیادہ سفر دیا, سامان دیا کھانے پینے کا, رقم فراہم کی جو خرچے کے لیے کام آئے اپنی جگہ تک پہنچنے کے لیے. ان اخلاق سے متاثر ہو کر عدی ابن حاتم جو مقابلے پر آیا تھا وہ مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. جنگ میں جو مقابلے پر آ جائے کوئی رعایت نہیں بڑھتی جاتی اس کے ساتھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی گالیاں دے رہا تھا, تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود تھے, تھوڑی دیر وہ خاموش رہے, لیکن ایک وقت آیا کہ برداشت نہیں ہوا, پھر جواب بھی دے دیا. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم خاموش تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا, اور جیسے ہی تم نے بولنا شروع کیا وہ فرشتہ خاموش ہو گیا. وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اس یہودی کو جواب دے رہا تھا, بولنا شروع کیا, بدلہ لینا شروع کیا تو خاموش ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بدلہ لینا غلط چیز ہے, بعض اوقات بدلہ لینے میں ہی عافیت ہوتی ہے. ایک اللہ والے کو کسی دشمن نے برا بھلا کہنا شروع کیا, خادم ان کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا مار اس کو دو تین تھپڑ, اس نے کہا حضرت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو انہوں نے پھر فرمایا کہ مار اس کو, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, اس کو پٹائی لگا. وہ پھر حیران پریشان کہ میں کیا کروں, یہ حضرت کیا حکم فرما رہے. اتنے میں وہ گرا اور اس کی روح نکل گئی, مر گیا. فرمایا دیکھ لیا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو مار لے, یہیں کا یہیں بدلہ ہو جائے گا. اب اللہ نے انتقام لیا کہ میرے ایک ولی کو, دوست کو ستا رہا ہے, تو اللہ نے انتقام لیا. من آذا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی, حدیث قدسی ہے یہ, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا, بشرطے کہ وہ ولی ہو, دوست ہو اللہ کا, اس کا اللہ سے خاص تعلق ہو اور اللہ کو بھی اس سے خاص تعلق ہو, صاحب نسبت ہو, اس کو جس نے ستایا تو یہ گویا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے ساتھ جو اعلان جنگ کرے کیا حال ہوتا ہے. یہی کہ بعض لوگ ہیں اسی ایف سی ایریا کے, ایک ولی کے بارے میں انہوں نے غلط رائے قائم کی, میں نے دیکھا داڑیاں صاف ہو گئیں, یہی انجام ہوا, کرتے شلوار سے پینٹ شرٹ پہ آنا پڑا. ایک اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تھے, یہ آنکھوں دیکھی بات میں عرض کر رہا ہوں. تو بھائی بڑی احتیاط کے سے کام لینے کی ضرورت ہے, زبان آدمی احتیاط سے کھولے کہ کیا کر رہے ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلے تولو پھر بولو. اللہ, اس لیے مطلقاً بدلہ نہ لینا کہ بالکل بدلہ لینا ہی نہیں چاہیے, یہ بھی غلط ہے. کبھی کبھی بدلہ لینے میں عافیت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ اس طرح یہ واقعہ گواہی دے رہا ہے. لیکن عام طور پر شریعت نے معاف کر دینے کو ہی پسند فرمایا ہے. وہ استثناءات ہوتے ہیں، بعض جگہ مستثنا ہوتی ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ٹوپی پہن رکھی ہے، سنت امامہ آپ نے ادا نہیں کی. تو وہ شخص بھی پاجامہ پہنا ہوا تھا، تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ ابو الکلام آزاد صاحب نے آنے کا ارادہ کیا، مسئلے میں اختلاف تھا کیونکہ وہ کانگریسی تھے، تو وہ آنا چاہتے تھے کچھ بحث مباحثے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ یہاں آئیں گے تو وہ ابو الکلام ہے تو یہاں جد الکلام کو پائیں گے. ابو الکلام کے معنی ہوتے ہیں کلام کا باپ. تو حضرت نے فرمایا یہاں آئیں گے تو جد الکلام کو پائیں گے، کہ میں کلام کا بھی دادا ہوں، آ جائیں وہ اگر آنا ہے. تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو پھر وہاں کا رخ نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے سنت امامہ ادا نہیں کی، مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ امامہ بھی تو سنت ہے، آپ نے نہیں پہنا امامہ. بعض لوگ اس معاملے میں بھی افراط اور تفریط کا شکار ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیشہ امامہ پہنتے ہیں، ان کو دیکھا ہی نہیں گیا کبھی ٹوپی میں، یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو پہنتے ہی نہیں، تو اگر کوئی نہیں پہنتا تو وہ قابل ملامت ہے. اگر کسی نے زندگی بھر امامہ نہ پہنا ہو تو قابل ملامت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ امامے میں رہتا ہو اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں صحیح نہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں، صحیح نہیں ہے. کیونکہ امامہ پہننا سنت غیر موقعدہ ہے، سنت ہے اور وہ بھی غیر موقعدہ. سنت غیر موقعدہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی عمل کریں کبھی نہ کریں، کبھی کبھی ناغا کر لیں، کبھی کریں کبھی ناغا کریں، سنت غیر موقعدہ اس کو کہتے ہیں. لہذا ہر سنت کو اس کے مرتبے میں رکھیے. خطبے کے وقت وہ عصا لینا، عصا یہ جو میں لیتا ہوں کبھی میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، وجہ اس کی یہی ہے کہ کبھی لو کبھی نہ لو، ورنہ لوگوں کا ذہن یہی بنے گا کہ انہوں نے عصا نہیں لیا، ہمارے امام صاحب تو ہمیشہ عصا لیتے ہیں. یہ بالکل غلط ذہن بنا، کیونکہ عصا لینا خطبے کے وقت یہ سنت غیر موقعدہ ہے، کبھی لو کبھی ناغا کرو، تاکہ لوگوں کا ذہن یہ نہ بنے کہ بھائی واقعی یہی شریعت ہے کہ ہمیشہ لے کر عصا ہاتھ میں لینا چاہیے خطبے کے وقت. بالکل غلط ہے، جب حضور نے ایسا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے؟ حضور نے تو ہمیشہ نہیں لیا، کبھی لیا کبھی ناغا کی. تو ہر سنت کو اس کے درجے میں رکھنا، یہ اعتدال، یہ اللہ والوں سے حاصل ہوتا ہے. میں نے بھی اللہ والوں سے ہی سیکھا ہے، اگر اللہ والوں کے پاس ان کی غلامی نہ کرتا تو شاید یہ چیزیں نہ ملتی. لہذا مار کھاتے ہیں بعض لوگ، صحیح بتا رہا ہوں، صحیح عرض کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں ہم خیر پر ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ غلط ہے. شریعت کو سمجھا ہی نہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سنت امامہ ادا نہیں کی. حضرت نے فرمایا آپ نے بھی تو سنت لنگی ادا نہیں کی، وہ پاجامہ پہنے ہوئے تھے. حضرت نے فوراً جواب دیا آپ نے بھی تو سنت لنگی ادا نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں نے سنت لنگی اس لیے ادا نہیں کی کہ وہ ہوا چلتی ہے تو ہٹ جاتا ہے کپڑا، میرا سطر کبھی کبھی کھل جاتا ہے تو میں پاجامہ ہی پہنتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا میں بھی میرے بھی سر میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے امامہ پہننے سے، اس لیے میں کبھی کبھی پہن لیتا ہوں، کبھی ناغا کرتا ہوں، اور یہی سنت غیر موقعدہ کا تقاضا ہے، تو کبھی کبھی پہن لیتا ہوں کبھی ناغا کرتا ہوں. تو وہ دیہاتی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کرے آپ کے سر میں اور درد ہو. تو حضرت نے فرمایا اللہ کرے تمہارا سطر اور کھلے. تو بعض اوقات اللہ والے بدلہ لے کے اللہ کی طرف سے بدلہ نہ لے لیں، اللہ کی طرف سے بدلہ نہ آ جائے کہیں، تو ترکی بترکی جواب دے دیتے ہیں اسی وقت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے. تو بعض بدلہ لینا بھی ثابت ہے، ایسی بات نہیں ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تم سے جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا تم بھی نقصان پہنچا لو اتنا. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ اچھا ہے. لیکن بعض اوقات بدلہ لینے میں عافیت ہوتی ہے. ایک بڑے میاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کے دوران ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے یہ تو ضعیف ہے، تو یہ تو نہیں چل سکتی، ضعیف حدیث تو نہیں چل سکتی. فرمایا آپ بھی تو ضعیف ہیں، آپ کیسے چل پھر رہے ہیں؟ فوراً جواب دیا حضرت نے. انہوں نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے. حضرت نے فرمایا یہ آپ بھی تو ضعیف ہیں. اور غیر عالم کے کام، ایک غیر عالم کو حق کیا پہنچتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ شاذ ہے یا منکر ہے یا یہ معلول ہے؟ یہ تو یہ فن حدیث جاننے والوں کا کام ہے کہ وہ طے کریں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ معلول ہے. ایک جاہل آدمی کا کیا کام ہے غیر عالم کا کہ وہ یہ طے کرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ آپ بھی تو ضعیف ہیں. دین کے معاملے میں جو چاہے اپنی توا آزمائی کرے، جو چاہے بولے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. تو یہ عام حالات کے اعتبار سے تو یہی تعلیم ہے کہ بالکل ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. تو یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. فضل ابن ربیع المستطرف ایک کتاب ہے. فضل ابن ربیع جو بادشاہ گزرا ہے اس کا واقعہ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اس کے جعلی دستخط کی مشق کر کے اور اس کے خازن کے پاس پہنچ گیا، خزانے کے نگران کے پاس، اور اس میں جعلی دستخط کے ساتھ یہ عبارت موجود تھی کہ اس کو 1000 اشرفیاں دے دی جائیں. اس نے وہ پرچہ پڑھا خازن نے اور وہ دے ہی رہا تھا کہ اتنے میں فضل ابن ربیع خود وہاں آ گیا. تو خازن نے اس کو دیکھ لیا، فضل ابن ربیع کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص آپ کی طرف سے یہ رقعہ لے کر آیا، میں اس کو یہ اس میں لکھا ہوا ہے 1000 اشرفیاں دے دیجئے، تو میں اس کو دے ہی رہا ہوں. تو اس نے وہ فضل ابن ربیع نے وہ پرچہ ہاتھ میں لیا اور اس کو دیکھا تو دستخط تو اسی کے تھے، حالانکہ عبارت اس نے نہیں لکھی تھی، جعلی دستخط تھے. یہ جو شخص جو جعلی دستخط کر کے لایا تھا، اس کا برا حال، اس کا تو رنگ زرد پڑ گیا. اب کبھی وہ اپنے وہ جعلی خط کو دیکھے اور کبھی اس شخص کو دیکھے جس کا بہت برا حال تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا. تو فضل ابن ربیع نے سر جھکایا تھوڑی دیر اور پھر اپنے خازن سے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس وقت تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ وہ شخص تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اب میری گردن اڑانے کا حکم ہوگا. تو فضل ابن ربیع نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ تو خازن نے کہا، جی حضرت بتا دیجئے کیوں تشریف لائے. اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ اس کو فوراً 1000 اشرفیاں دے دو، دیر مت کرنا. وہ شخص حیران، اس نے فوراً خازن نے اشرفیاں دی نکال کر اور اس کو دے دی. چلتے ہوئے اس نے ہاتھ چوم لیے فضل ابن ربیع کے، اللہ آپ نے میری ستر پوشی کی، آپ نے میری مجھ سے میری خطاؤں سے چشم پوشی کی، آپ اللہ آپ کی قیامت کے دن چشم پوشی فرمائے. یہ اخلاق تھے کہ ایک اتنی بڑی جرت کی اس نے کہ جعلی دستخطوں سے رقم وصول کر رہا ہے مگر بادشاہ نے معاف کر دیا اسے. بدلہ طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، یہ بہت کمال کی بات ہے. ایک فالج زدہ آدمی کہہ دے جو بستر پہ پڑا ہو کہ جان میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ معاف کرنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور کہہ دے میں نے معاف کیا، تو وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ دل میں یہی کہے گا تو کر بھی کیا سکتا ہے اگر تو کرنا بھی چاہے تو. لیکن طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا، یہ بڑی کمال کی بات ہے، بہت بڑی خوبی ہے. مامون الرشید، ہم سب جانتے ہیں کہ عباسی خلافہ میں سے ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے. مامون نے ایک مرتبہ اپنے ان کا عبداللہ ابن طاہر، ان کا ایک ملازم ان کے پاس موجود تھا، اس کی موجودگی میں اپنے غلاموں میں سے کسی کو آواز دی. ایک دفعہ آواز دینے پہ کوئی نہ آیا، دوسری دفعہ آواز دی تو پھر کوئی نہیں آیا، تیسری دفعہ آواز دینے پر ایک ترکی غلام آیا. اس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے لڑکے لڑکے کہتے رہتے ہیں, اے لڑکے آواز دیتے رہتے ہیں, ہم تو یہ اے لڑکے کہتے ہیں, یا غلام یہ آواز سنتے سنتے ہم تھک چکے ہیں. اتنی جرأت اس نے بادشاہ سے اس کے سامنے ظاہر کی. تو عبداللہ ابن طاہر فرماتے ہیں میں اس وقت یہ سمجھا کہ اب مجھے حکم ہوگا کہ اس کی گردن اڑا دو جلدی سے, لیکن مامون نے سننے کے بعد گردن جھکائی, سر جھکایا اور پھر گردن اٹھا کر کہا کہ مامون عبداللہ ابن طاہر سے کہا کہ عبداللہ اگر حاکم نرم ہو جائے تو اس کے ملازم اور غلام بد اخلاق ہو جاتے ہیں, اور حاکم اگر بد اخلاق ہو تو اس کے ملازم خوش اخلاق بن کر رہتے ہیں, پھر تابع بن کر رہتے ہیں, مگر میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ان کو خوش اخلاق بنانے کے لیے خود بد اخلاق ہو جاؤں, میں ایسا نہیں کروں گا. اور یہ کہہ کر اس سے بدلہ نہیں لیا, اس کو معاف کر دیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے. جمعے کے دوران خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں, یہ الفاظ تھے, ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں, ولد الزنا ہے. تو حضرت نے اب مجمع موجود سارا اس کے سامنے کہہ دیا اور الفاظ بھی اتنے سخت استعمال کیے. تو فرمایا کہ نہیں بھائی تم نے غلط سنا ہے, میرے والدین کے نکاح میں جو لوگ موجود تھے جو شریک ہوئے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں فلاں فلاں جگہ پر, جا کر ان سے مل لو, ان کے سامنے میرے والدین کا نکاح ہوا تھا, وہ گواہی دیں گے کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں, ثابت النسب ہوں. کانپور میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے تو ایک پرچہ آیا, پرچہ لمبا پرچہ تھا, حضرت کو خلاصہ نکالنے میں کمال حاصل تھا. فرمایا یہ ہے تو لمبا پرچہ لیکن خلاصہ چار باتیں ہیں. نمبر ایک, تم کافر ہو. نمبر دو, تم جولاہے ہو. نمبر تین, تم حرامی ہو. نمبر چار, ذرا سنبھل کر بات کرنا. یہ چار باتیں خلاصہ ہیں. تو فرمایا نمبر ایک تو یہ کہ اگر میں کافر ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اور اگر میں اب تک کافر تھا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں, سب کے سامنے کلمہ پڑھا, چلو بھائی اب تک میں کافر تھا تو اب مسلمان ہوں. یہ کہہ کر اس کو رد فرمایا اس بات. دوسری فرمایا کہ تم جولاہے ہو, یہ دوسری بات تھی. فرمایا کہ جولاہا ہونا اگر کوئی ہے تو کوئی ہے, کوئی بات نہیں, حلال کما رہا ہے, اگر جولاہے پن سے ہی کما رہا ہے تو کیا عیب ہے. اور فرمایا لیکن میں پھر بھی جولاہا نہیں ہوں, میں تو درس و تدریس کرتا ہوں اور اسی سے جو کچھ مل جاتا ہے اس سے گزارا کرتا ہوں. اور فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم حرامی ہو. پھر اس کے جواب میں یہی بات فرمائی کہ فلاں فلاں جگہوں پر میرے والدین کے نکاح میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی وہ اب بھی موجود ہیں, آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں, میں ثابت النسب ہوں, وہ گواہی دیں گے کہ میں ثابت النسب ہوں. اور چوتھی بات جو لکھی ہے کہ ذرا سنبھل کر بات کرنا, فرمایا یہ نہیں کروں گا, جو حق ہوگا وہ بولوں گا, سنبھل کے بات نہیں کروں گا. اور پھر یہی ہوا, چونکہ کانپور میں بدعت بہت تھی تو بدعت کے خلاف زبردست بیان ہوا اور بہت سے لوگ بدعت سے تائب ہو کر اٹھے, کیونکہ بہت سے بدعتی وہاں موجود تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. تو ایک نوجوان شراب کے نشے میں بربت جو ساز ہوتا ہے بربت بجا رہا تھا. اب جب ساز کی آواز حضرت کے کان میں پہنچی تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. اس نوجوان نے یہ سن لیا تو اس کو غصہ آیا, تو بربت اٹھا کر اور ان کے سر پر دے مارا غصے میں, تو سر بھی پھٹا, خون نکلا اور وہ بربت بھی ٹوٹ گیا. لیکن حضرت واپس گھر تشریف لائے, گھر تشریف لا کر اپنے زخم کی مرہم پٹی کروائی اور اگلے دن صبح کو اپنے ملازم کو بھیجا حلوہ تیار کروا کے اور بربت کی قیمت دے کر کہ لو بھائی اس نوجوان سے کہنا یہ بربت کی قیمت ہے, یہ تو اس سے نقصان پورا ہوا, اور جو تمہارے بربت کے ٹوٹنے سے جو تم کو غم ہوا ہو تو حلوہ کھا کر اس غم کو خوشی سے بدل لو. یہ احسان فرما دیا. اور تو یہ آٹھویں بات ہے کہ تم میں جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم ایسے ہو جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, تو اس کو بھول جاؤ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, ہندوستان میں اکابر اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے پڑوس میں ایک چھجو نامی ایک آدمی تھا, وہ برا بھلا ان کو گالیاں اور مغلظات ان کے بارے میں استعمال کرتا تھا. حضرت کو ایک دن معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. جب انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر تشریف لے گئے, وہاں جا کر دو رکعت پڑی اس کی قبر کے پاس, اور اللہ سے تعالیٰ سے دیر تک دعائیں فرماتے رہے کہ اللہ جو کچھ اس نے مجھے کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں, میری وجہ سے اس سے بدلہ نہ لیجیے گا. اور پھر اس موقع پر ایک قطعہ کہا اور بہت مشہور, بڑا اثر انگیز, فرمایا کہ ہر کے مارا یار نبود عزت اورا یار باد, ہر کے مارا رنج دارد راحتش بسیار باد, ہر کسے خارے نہد از راہ ما از دشمنی, ہر کسے خارے نہد در راہ ما از دشمنی, ہر گلے از باغ عمرش بشکفت بےخار باد. یہ قطعہ کہا اس وقت, اسی وقت کے اسی موقع پر, کہ جو ہمارا یار نہ ہو, جو ہم سے دوستی نہ کرے, دوستی کو پسند نہ کرتا ہو, تو اللہ اس کا دوست بنے. اب الٹی بدعا کے بجائے دعا دے رہے, جو ہم سے دوستی کو پسند نہ کرتا ہو اللہ اس کا دوست بنے. عزت دورا یار بات, ہر کے مارا رنج دارد راحتش بسیار بات, اور جو ہمیں رنج پہنچائے اللہ اس کو بے شمار راحتیں عطا فرمائے. ہر کسے خارے نہد در راہ ما از دشمنی, اور جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے دشمنی کی وجہ سے کانٹے بچھاتا ہو, ہر گلے از باغ عمرش بشکفت بےخار باد, اس کی زندگی کے باغ کا ہر پھول بغیر کانٹے کے کھلا رہے. یہ الفاظ ابھی اولیاء اللہ کے اخلاق ہیں. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں, جن کے پیچھے چلنے کو ہم باعث نجات سمجھتے ہیں. دن بھر تو درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے, صرف دوپہر کو قیلولہ سنت کی وجہ سے فرماتے تھے, اور رات بھر پھر نفلی عبادات میں اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے. تھوڑا سا آرام, تو جو تھوڑا سا آرام ملتا تھا دوپہر کے وقت, اس وقت ایک آدمی آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, سو رہے تھے سوتے سے جگایا ایک تو, اور کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا, وہ آپ کو دیکھتے ہی بھول گیا, آپ کو دیکھا تو بھول گیا. فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے, جب یاد آ جائے تو آ جانا. دوسرے دن پھر آیا اسی وقت قیلولے کے وقت, وہ وقت ہی یہی ملتا تھا قیلولے کا, حضرت تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے, 40 سال تک یہ معمول رہا. پھر اس نے کہا کہ حضرت وہ یاد آ گیا تھا, اب پھر آپ کو دیکھا تو پھر بھول گیا. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر تیسرے دن آیا کہ حضرت وہ یاد آ گیا ہے. پھر تیسرے دن اسی طرح آ کے نیند سے اٹھایا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے, یہ پوچھنا ہے کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اندازہ لگائیے, مسئلہ بھی پوچھا تو کیا پوچھا, جو مسئلہ بھی شاید نہ ہو کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب پاخانہ تر ہوتا ہے, اس میں تری ہوتی ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے, اور جب وہ سوکھ جاتا ہے دھوپ وغیرہ لگنے سے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے چکر دیکھا ہے جو آپ یہ جواب دے رہے ہیں, پاخانے کو آپ نے چکھا ہے؟ فرمایا نہیں چکھا نہیں ہے, لیکن تجربے سے مشاہدے سے یہ بات بتا رہا ہوں, کیونکہ جب پاخانہ گیلا ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے, میٹھی چیز پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے, اس لیے مکھیاں اس پر نہیں بیٹھتی. تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست سے مقابلہ ہوا تھا, میرا دوست کہہ رہا تھا کہ سفیان ثوری زیادہ اخلاق والے ہیں,
اور میں نے کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیادہ اخلاق والے ہیں، اس لیے میں آزمانے کے لیے 3 دن تک آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اب میں مانتا ہوں کہ آپ زیادہ اخلاق والے ہیں. مسجد خیف کے اندر حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ جو امام صاحب کے شاگرد تھے، مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کہ اس نے مسئلہ پوچھا، تو امام صاحب نے مسئلہ بتا دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو اس نے کہا کہ آپ نے تو یہ مسئلہ بتایا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو یہ اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن بصری سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ایک شخص نے گالیاں دینی شروع کر دی. امام صاحب نے جو اپنے حمایتی تھے ان کو روکا کہ بھائی کچھ اس کو نقصان نہ پہنچانا، اور جب کچھ شور شرابہ کم ہوا تو فرمایا ہاں بھائی حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول نقل فرمایا ہے، اس مسئلے میں ان کا قول وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا ہے. ایک مرتبہ مسجد میں درس کے دوران ایک آدمی گالیاں دیتا رہا. حضرت نے اپنے شاگردوں کو منع فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، کہنے دو جو کچھ کہہ رہا ہے. اور جب درس ختم ہوا اس کے بعد بھی گالیاں دیتا رہا، جب یہاں تک کہ جب گھر تشریف لے جانے لگے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تو پھر راستے بھر گالیاں دیتا رہا. جب دروازہ قریب آ گیا تو امام صاحب نے فرمایا بھائی میرے گھر کا دروازہ قریب آ گیا ہے، گھر قریب آ گیا ہے، اب میں گھر میں داخل ہوں گا اور تمہیں جتنی گالیاں دینی ہو دے لو تاکہ میں گھر چلا جاؤں. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو بھائی یہ اخلاق کریمانہ ہیں. تو گویا یہ 8 باتیں ہیں کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، دسترخوان پر لقمہ حرام سے حفاظت کرو، کہیں پر جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، دوستوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، 5ویں اور 6ٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کو اور موت کو کبھی نہ بھولو، 7ویں اور 8ویں چیز یہ ہے کہ کوئی تو کسی کے ساتھ اگر تم اچھائی کرو تو اس کو بھول جاؤ، اور کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے تو اس کو بھول جاؤ. تو یہ 8 باتیں گویا 4000 انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں جو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کیے. الحمدللہ جی یہ چاہا تھا کہ ان کے بارے میں تفصیل سے عرض کر دیا جائے، تو یہ تفصیل سے الحمدللہ کوئی 8-10 جمعوں میں یہ باتیں عرض ہو آپ کے سامنے گزارشات عرض کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اگر عمل ہو جائے تو واقعی انسان بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، مسجد سے نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا یہ سنت ہے، الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، اور سیدھے پاؤں میں چپل پہننا یہ سنت ہے. تو بیک وقت اس سنت پر عمل کیسے ہو؟ کیونکہ الٹا پاؤں نکالنا سنت، پہلے الٹا پاؤں نکالنا چاہیے مسجد سے نکلتے وقت، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اور سیدھے پیر میں چپل پہنا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا ان دو سنتوں پر بیک وقت عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چپلیں رکھنے کے بعد یا جوتے وغیرہ رکھنے کے بعد الٹا پاؤں نکالا جائے مسجد سے باہر، اور اس کو پہننے کے بجائے جوتے پر ہی رکھ لیں، اور پھر سیدھا پاؤں نکال کر اس کو پہن لیں، اور اس کے بعد الٹے پیر کو چپل میں یا جوتے میں داخل کر لیں. تو اس سے بیک وقت ان دونوں سنتوں پر عمل نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بے روزگاروں کو جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجئے. جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو اچھے اور نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجئے, ان کی توقعات سے بڑھ کر رشتے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. جتنے بھی اے اللہ جو مرحومین ہیں خاص طور پر ہمارے رشتہ دار ہمارے اعزاء اقرباء, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.